أبا عبد الله، يا أبا عبد الله.
نشان ہے 61. اللہ اپنے اس کلام میں افضلیت اہل بیت کا اعلان کر رہا ہے. یہ اس ذات نے طے کر رکھا ہے کہ جہاں کمالات ہوں گے، جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں بلندیاں ہوں گی، جہاں عظمتیں ہوں گی، وہاں صدارت اہل بیت کی ہے. تمام تر کمالات کا مجموعہ اس گھرانے کو قرار دیا ہے. تمام تر کمالات کا مرکز اللہ نے اس گھرانے کو قرار دیا ہے. سال گزشتہ جن مفاہیم کو بیان کرنے کی کوشش کی، اس کا اگر چند لمحوں میں خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ تھا کہ انسان کی سب سے بڑی فضیلت علم ہے. جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی بڑا با فضیلت ہوگا. انسان کی سب سے بڑی فضیلت اس کا ایمان ہے. جو جتنا بڑا مومن ہوگا اتنا ہی صاحب کمال اور عظمت ہوگا. انسان کی سب سے بڑی فضیلت تقویٰ ہے. اگر علم اور ایمان متقی نہ بنائے اور تقویٰ اس کا نتیجہ نہ ہو تو یہ انسان باکمال نہیں کہلایا جا سکے گا. اور علم اور ایمان اور تقویٰ اگر انسان کو جہاد تک نہ بلند اور بہتر صلوات نبی کی ذات کا دیا. اور کچھ بہتر صلوات نبی کی ذات سے ہے. احباب تشریف فرما ہو رہے ہیں اور ہمارے اسکاؤٹ کے جوان کوشش کر رہے ہیں کہ فاصلوں کو برقرار رکھوا سکیں. ایک اور صلوات نبی کی ذات کہہ دیا. جلدی جلدی سن لیجئے کہ پچھلے سال کی مجلس کا خلاصہ. انسان کی فضیلت میں سب سے پہلا عنوان علم، دوسرا عنوان ایمان، تیسرا عنوان تقوی، چوتھا عنوان جہاد. علم انسان کو ایمان تک لے جاتا ہے اور ایمان کا تقاضا تقوی ہے اور تقوی کا تقاضا جہاد ہے اور جہاد کا مطلب ہرگز اسلحے کے کھینچنے کو نہیں کہا جاتا، تلواروں کے تاننے کو نہیں کہا جاتا. جہاد کا پہلا مرحلہ اپنے آپ کو قابو میں لانا ہے. جو شخص خود کو قابو میں نہ رکھ سکے، جو 6 فٹ کے انسان پر ہی تسلط نہ پاتا ہو، وہ معاشرے پر کیا تسلط پائے گا؟ تو پہلا مرحلہ جہاد انسان اپنے آپ کو قابو میں لائے. صلوات پڑھے رہا محمد و آل محمد. سب سے زیادہ مشکل جہاد بھی یہی ہے، لہذا سرکار نے انتہائی مشکل جہاد سے لوٹتے ہوئے اصحاب سے فرمایا کہ جو جہاد تم کر کے آئے ہو وہ جہاد اصغر ہے. کہا یا رسول اللہ اتنا مشکل جہاد جہاد اصغر؟ فرمایا اس سے بڑا جہاد یہ ہے کہ تم اپنے آپ سے جہاد کرو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو. میرے محترم سننے والوں، میرا مضمون یہ نہیں ہے، میں تمہیدی چند جملے کہہ رہا ہوں اور گزشتہ سے آپ کو پیوست کر رہا ہوں. یہ بہت عام ہے کہ انسان دوسروں پر تو غور کرتا ہے
مگر اپنے اوپر غور نہیں کرتا، اور اگر غور کرتا ہے تو آئینہ دیکھنے کی حد تک غور کرتا ہے. صرف چہرے کی تزئین و آرائش پر توجہ ہوتی ہے، جبکہ قرآن مجید نے ہمارے لیے ایک آئینہ بنایا ہے، اور آئینہ یہ بنایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں واجب کیا گیا ہے، تم اپنے اوپر غور کرو. تمہارے اوپر، تم پر کوئی یہ واجب نہیں کیا گیا کہ تم دوسروں پر غور کرو کہ فلاں کا پیسہ زیادہ
اور فلاں کی کرسی ایسی
اور فلاں کا نام ایسا. دنیا کا پیسہ زیادہ جاننا اور ان کے اوپر ٹو لگانا اور ان کے اوپر غور کرنا، یہ اللہ نے ہم پر فرض ہی قرار نہیں دیا.
جو ہمارا کام ہی نہیں ہے وہ کریں گے تو وقت کو زیادہ زیان، وقت کو ضائع کریں گے، وقت کا نقصان کریں گے. ہم پر ہمیں فرض کیا گیا ہے، تم صرف اپنے اوپر غور کرو کہ تم کیا ہو، کہاں تھے، کہاں ہو، کہاں جاؤ گے.
عزیزان گرامی، افضلیت اہل بیت ایک مسلم عقیدہ ہے، اور کسی چیز کے مسلم ہونے کے تقاضے میں زور سے کہہ دوں کہ فلاں چیز مسلم ہے اور فلاں عقیدہ مسلم ہے اور فلاں بات قطعی ہے اور فلاں بات یقینی ہے، میرے کہہ دینے سے نہیں ہوگی، بلکہ مجھے دلیل دینا پڑے گی، اور دلیل کے بغیر بات کرنا یہ اہل عقل کا تقاضا نہیں ہے. تو بات دلیل سے ہونی چاہیے، بات استدلال سے ہونی چاہیے. میں نے بہت سوچا کہ آخر کون سی آیت کو اس عنوان سے اس عشرے کے بیان کے لیے منتخب کیا جائے. تو روایات کو پڑھتے ہوئے شورا میں، جب مولا کائنات 6 نفری شورا میں 6 افراد کے ساتھ، یعنی 5 کوئی اور تھے، 6ٹے مولا علی تھے، جب رکھا گیا کہ اب دوسری شخصیت کے بعد تیسری شخصیت کا انتخاب ہونا ہے، تو اس میں ایک شورا بنائی گئی. اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے احساسات اور جذبات مجروح ہونے کا خوف ہے، مگر اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ یہ شورا جو دوسرے دور حکومت میں بنائی گئی، میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں اور آپ کی توجہات کو مبذول کروں اپنی طرف، اور آپ کی توجہات زیادہ درکار ہے. دیکھیے، توہین کرنا تو کسی کی بھی حرام ہے، توہین کرنا کسی کی بھی حرام ہے، کسی کی بھی آپ توہین کریں گے یہ شرعاً حرام ہے، اور مہذب لوگ توہینیں نہیں کرتے، پڑھے لکھے لوگ بے ادبیاں نہیں کرتے، گالیاں دینا مہذب لوگوں کی نشانیاں نہیں ہیں۔ مگر جہاں تک بات نظریات کی ہے اور عقائد کی ہے تو بات معقول ہونی چاہیے، اور وہ معقول بات یہ ہے کہ یہ حدیث اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک صحابی کے پیچھے بھی رہو گے تو تم ہدایت یافتہ کہلاؤ گے، یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، یہ آپ نے ہی بنایا ہے۔ لہذا چار ایسے صحابی تھے جنہوں نے آخری وقت تک حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، ہم ان کے پیچھے لگ کر خلافا کو بحیثیت خلیفہ نہیں مانتے۔ کلمات پڑھے رہا محمد و آل محمد۔ تاریخی شخصیات ہیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بے حیثیت منصب ہم اس انداز سے سوچتے ہیں، شخصیات ہیں ان کا کسی طور بھی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو شورا، چھ رکنی شورا تھی جس میں مولا کائنات بھی ان چھ میں سے ایک تھے، اس میں مولا نے جب بات آئی کہ کون خلیفہ بنے گا تو مولا نے ایک خطاب اس میں فرمایا، وہ خطاب کا یہ چند جملے ذرا سن لیجئے۔ حضرت نے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ أَنشَدَكُمُ اللَّهِ، میں تم چھے کے چھے، پانچ افراد سے مخاطب ہوئے، چھٹے مولا تھے، میں تم پانچ کے پانچ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں۔ یہ مولا کائنات کے الفاظ ہیں جو سوائق محرقہ کے اندر ابن حجر نے لکھے ہیں، اور سوائق محرقہ آپ کو معلوم ہے کتاب، وہ کتاب ہے کہ جو لکھی گئی ہی تشیع کے خلاف ہے، یعنی شیعت کے خلاف لکھی گئی ایک بہت مضبوط کتاب میں مولا کائنات کا یہ فرمان موجود ہے، جلد صفحہ نمبر 75 کے اوپر، اور طب قدیم، اگر طب جدید میں جائیں گے تو یہ دوسری جلد آئے گی، پرانی جلد جو ایک جلدی تھی اس کے اندر یہ 75ویں صفحے کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے یہ آیت کو انتخاب کی، اس کا جواب دینے جا رہا ہوں، آیا مباہلہ افضلیت امیر المومنین کے لیے کیوں انتخاب کی، اس کا جواب دینے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جسے علی نے اپنی فضیلت کا عنوان بنایا ہے۔ خود مولا کائنات نے جو فخر سے کہا ہے کہ اس آیت کا مصداق میں ہوں، اس آیت کا مصداق میرے گھر والے ہیں، میری زوجہ ہے، میرے بچے ہیں۔ جملہ سنیں، صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں، چھ افراد بیٹھے ہیں، مولا خطاب کرتے فرماتے فقال لهم انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں، حل فیکم احد اقرب الی رسول اللہ، تم میں سے کوئی اور ہے میرے علاوہ جو رسول اللہ سے قریب ہو؟ اللہ اکبر، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ تم میں سے کون ہے، حل فیکم احد اقرب الی رسول اللہ منی، کون ہے جو میرے علاوہ، تم میں سے کون ہے جو میرے علاوہ رسول سے قریب ہو؟ ومن جعلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفسا، مجھے قسم اللہ کی تمہیں دے کر پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جسے نبی نے میرے علاوہ اپنی جان بنایا ہو، اپنا نفس قرار دیا ہو، وَأَبْنَاءَهُ أَبْنَاءَ، اور نبی نے میرے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہا ہے، اور نبی نے میرے گھر کی عورت کو اپنے گھر کی سب سے بڑی عورت جانا ہے، تم میں سے کون ہے؟ خاموش ہو گیا مجمع۔ حضرت نے فرمایا مجھے جواب چاہیے، اس سے پہلے میں بات آگے نہیں کروں گا۔ مجھے اس کا جواب دو کہ کون ہے تم میں سے مجھ سے زیادہ یہ فضیلت رکھنے والا؟ قالو اللہم لا، یا علی ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں اس فضیلت میں آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ کائنات جس پر فخر کرتے ہیں، آگے کی مجلس میں عرض کروں گا کہ کہاں کہاں علی نے کن کن آیات سے اپنی فضائل کے باب میں خود فرمایا ہے کہ یہ میری فضیلت ہے۔ ان میں ایک روشن آیت آیہ مباہلہ ہے، اب ذرا ترجمہ سنیے اور آج کی تفسیر کے کچھ پیغامات۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب، حجت اور دلیل آ جانے کے بعد، برہان اور استدلال قائم ہو جانے کے بعد، اگر کوئی کٹ حجتی کرے، بحث اور مباحثہ کرے، تسلیم نہ کرے، بات کو نہ مانے، تو پھر میرے حبیب ان سے کہہ دو، فقل، کہہ دو، تعالو نہ دو، ابنا انا و ابنا کم، ہم اور تم لے آتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، نسا آنا و نسا کم، ہم اپنی بیٹیوں کو اور تم اپنی بیٹیوں کو، وہ انفسنا و انفسکم، میں قصدن ترجمہ نہیں کروں گا، وہ انفسنا اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو، مجھے تھوڑی دیر بعد کام ہے اس کے ترجمے سے، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو، ثم نبتہل، اور اس کے بعد اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ لعنت کرے، اللہ عذاب نازل کرے، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اس کے بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تو ہی فیصلہ کر۔ یہ میدان معمولی میدان نہیں ہے، تلوار کے میدان میں تو جیتنا ہارنا محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن جب معاملہ اللہ کے حوالے ہو جائے، انسان کی توجہ چاہوں گا، عزیزان گرامی، جو لوگ نبی کی نبوت پر شک کرتے ہیں، کوئی ایک آدھ مقالہ پڑھ کر پروفیسر حضرات، لیکچرار حضرات، اساتذہ، کالج یونیورسٹیز کے اندر یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے، توجہ چاہوں گا، میں سب سے معذرت کے ساتھ، یقیناً سب ایسے نہیں ہیں، لیکن ایک تعداد اساتذہ میں اس وائرس کی مبتلا ہے، اس جراثیم کا مبتلا ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہ کہیں سے بھی کوئی ایک مقالہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر کلاس میں ایک جا کر طالب علموں کا دماغ خراب کرتے ہیں۔ اگر کسی مضمون پر کوئی نظریہ بنانا ہے تو سارے نظریات کو پڑھو، اس بات میں اور نفی میں اقوال اور مقالات کو پڑھو، اس کے بعد نظریہ بنا کے طالب علموں کو جا کے بتاؤ۔ ہمارے یہاں مشکل یہ ہو رہی ہے آج تعلیمی اداروں میں کہ اساتذہ جب کسی اپنے سلیبس کی کتاب کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں ایسی باتیں، ایسے سرے چھوڑ دیتے ہیں، ایسی باتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ جو نہ ان سے سنبھلتی ہیں، اور پھر طالب علموں کے ذہنوں کو انتشار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ہمارے درمیان، اسی پاکستان کے اندر کچھ ہمارے درمیان ایسے افراد ہیں جو نبی کی نبوت پر مستشرقین کے نظریات کو پڑھ کر بچوں کے ذہن کے اندر ایک شک کی کیفیت ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک شخص نے کہا ہے کہ وہ فرشتہ آیا ہے، ایک شخصیت ہے جس نے کہا ہے کہ وہی آئی ہے، اور وہی کیا معلوم کہ ماذا اللہ یہ ان کا اپنا خیال ہو اور یہ نظریہ ان کا اپنا ہو، اور رسالت اور نبوت پر وہ شک کی ایک کیفیت ڈال دیتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو ایک دلیل دینے جا رہا ہوں، وہ بچے جو ایسے اساتذہ سے متاثر ہیں انہیں ایک دلیل دینے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، انسان کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے نظریے پر خود بھی مرنے کو تیار ہو جائے، اپنے بچوں کو مارنے کو بھی تیار ہو جائے۔ یہ کسی انسان کے نظریے پہ سچے ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا مباہلے میں نبی مکرم نے اگر صحابہ اکرام کو پیش کیا ہوتا، سرکار نے اگر ازواج کو پیش کیا ہوتا، سرکار نے اگر ان نسبی سببی رشتوں کو پیش کیا ہوتا، معاف کیجئے گا، تو کہا جاتا کہ دوسروں کو مروانے لے گئے، معاذ اللہ، یہ تو عذاب آئے گا، جھوٹے میں تو عذاب آنا ہے، یہ مباہلہ ہے بھائی، یہاں اللہ سے عذاب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
نسلیں ختم ہو جائیں گی اگر کوئی جھوٹا ہوگا تو. سرکار اپنے گھرانے کو لے کر جا رہے ہیں اور گھر والوں کو بھی سلام ہو کہ وہ جتنے خود سچے ہیں نبی کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں. سلامات پڑھیں گے محمد والے محمد پر. لہذا لے کر کس کو گئے ہیں؟ گنجائش بہت تھی. جہاں وہ پیغامات ہیں کہ افضلیت ثابت ہو رہی ہے وہاں یہ بھی تو پیغام ہے کہ سرکار اپنے گھر والوں کو پیش کر رہے ہیں مرنے کے لیے. یہ مباہدہ ہے, عذاب آئے گا. جو بھی جھوٹ بول رہا ہے اس پر عذاب آئے گا, جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا. پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو. لہذا نصارائے نجران کے اس خوف نے کہا کہ اگر نبی اپنی امت کے کچھ لوگوں کو لے کر آئے تو مباہدہ کر لینا, اور اگر گھر والوں کو لے کر آئے تو مباہدہ نہ کرنا. ان کا گھر والوں کو لانا ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے. صلوات پڑھیں عظمت مصطفیٰ پر. آپ نے دیکھا سرکار اس میدان کے اندر کس انداز سے قرآن کو کار کے کہہ رہا ہے, اے میرے حبیب ان سے کہو کہ نہ دو ابنا نہ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. اہل دفتر سے توجہ چاہوں گا, آیت کی ترتیب پر غور کریں. ابنا آنا ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, ابنا آکم تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, الٹا نہیں ہے. ابنا آکم و ابنا آنا نہیں ہے, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. پہلے تم لاؤ پھر ہم لاتے ہیں, سچے ہو تو پہلے تم لاؤ. انسان تاریخ بشریت میں کامیاب وہ گزرا ہے ان قائدین کی تحریکیں کامیاب رہی ہیں, وہ کامیاب رہنما گزرے ہیں کہ جنہوں نے تحریک کا آغاز گھر سے کیا ہو, جو دوسروں کو دوسروں کے بچوں کو تو جہاد پر بھیجتے ہو. مگر خود نہ خود کبھی جہاد پر گئے ہو نہ ہی اپنے بچوں کو جہاد پر بھیجا ہو, تو نہ ایسے جہاد میں برکت ہوتی ہے نہ ایسے ملک میں برکت ہوتی ہے. سب سے پہلا مرحلہ کسی بھی کامیاب تحریک کے لیے یہ ہے کہ تحریک کا آغاز آپ اپنے گھر سے کیجئے. سرکار دو جہاں نے جب اعلان نبوت کیا تو سرکار نے اعلان نبوت گھر والوں سے, پہلے گھر والوں کو کہا وَنذِر عشیرتک الاقربین, اے میرے حبیب پہلے گھر والوں سے بات کیجئے. جس کے گھر والے ہی ساتھ نہیں دے رہے وہ کامیاب انسان کہاں ہے؟ سارا جہان تو ان کا کلمہ پڑھتا ہے, گھر والے ان سے اکتائے ہوئے. سارا جہان تو ان کا احترام کرتا ہے جی, اور گھر والے ان سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ تو ناکامی انسان ہے. کامیاب انسان وہ ہے جس کو گھر والے احترام دیتے ہو. میں محترم سننے والوں کو پیغام دوں گا, ذرا ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. سب تو ہمارا احترام کریں, کمال تو یہ ہے کہ زوجہ احترام کرے, کمال تو یہ ہے کہ بھائی احترام کرے, کمال تو یہ ہے کہ اولاد احترام کرے. اگر اولاد ہی اکتائے ہوئے ہو, پریشان ہو کہ کب ان کا دم نکلے گا, کب یہ مریں گے, یہ باہر چلے جائیں تو بہت اچھا ہے. گھر میں آ جانے پہ پریشانی بڑھ جاتی ہو, باہر جانے پر خوشیاں بڑھتی ہو کہ اچھا ہے کچھ دیر کے لیے چلے گئے. بعض لوگوں کو تو اولادیں مسجد بھیجتی اس لیے کہ چلے جائیے نماز پڑھنے کے لیے, اتنی دیر تک ہی گھر میں سکون رہے. تو یہ تو کامیاب انسان نہیں ہے, یہ تو انسان ہی ناکام انسان ہے جس کے گھر والے اس کا ساتھ نہیں دے رہے. قربان جائیں عظمت مصطفیٰ پر. جب سرکار نے اعلان نبوت کیا تو گھر والوں میں زوجہ نے پہلے کلمہ پڑھا اور بھائی علی نے پہلے کلمہ پڑھا. زوجہ کلمہ پڑھ کر بتا رہی ہے سچا نبی ہے, اور بھائی علی کلمہ پڑھ کر بتا رہا ہے کہ سچا نبی ہے. گھر سے آغاز تبلیغ, اور گھر والے اتنے سچے ہوں اور گھر والے اتنا یقین رکھتے ہوں اپنے بڑے کے اوپر کہ وہ مرنے کو تیار ہو جائے اس کے کہنے پر. مباہلہ موت کی دعوت تھی. مباہلہ آسمان سے اللہ کی طرف سے آنے والا ایک ایسا عنوان تھا کہ جس کے بعد بچے گا کوئی نہیں. ثم نبتہل, پھر ہم مباہلہ کریں گے. مگر مباہلے سے پہلے کیا کریں؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। हम अपनी बेटियों को लाते हैं, तुम अपनी बेटियों को लाओ। मुमकिन है ये तालिबे इल्म, जैसे एक आज एक तालिबे इल्म ने कल की मजलिस पर, मुझे खुशी हुई कि उसकी दिक्कत थी, उसने जाकर तफसीर कुरान देखी, माशाल्लाह आफरीन मरहबा, यही हम चाहते हैं हमारी मजलिसों में ऐसे ही रंग हो। मुमकिन है मजलिस के बाद ये तालिबे इल्म या इस जैसा कोई और तालिबे इल्म कहे कि मौलाना तर्जुमा आपने क्या कर दिया, आयत तो कह रही है निसा का लफ्ज है और निसा तो औरत को कहते हैं, तर्जुमे में आपने क्यों बेटी कह दिया। आपको कहना चाहिए था कि हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। ये आपने तर्जुमा कैसे कर दिया कि हम अपनी बेटियों को लाते हैं, तुम अपनी बेटियों को लाओ, ये तर्जुमा कहां से हुआ। कायदा कानून दे रहा हूं, अरबी ग्रामर जानने वाले बैठे हुए हैं, अहले मुतालिया के लिए एक पैगाम है, जब कभी दिक्कत चाहूंगा, जब कभी निसा का लफ्ज इब्न के लफ्ज के साथ आए तो इससे मुराद बेटी हुआ करती है, और जब कभी निसा का लफ्ज निसा के लफ्ज के साथ या रिजाल के लफ्ज के साथ आए तो उससे मुराद औरत और खातून हुआ करती है। यहां मुबाहले में इब्न के लफ्ज के साथ निसा का लफ्ज आया है। फिर कोई कहेगा मौलाना ये तो आपने कायदा खुद ही बना लिया होगा, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कायदा कायदा अगर है तो कोई दलील दीजिए, तो मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ देता हूं। अज़ीज़ाने ग्रामी कुरान पुकार कर कहता है वो यस्तहयूना निसाअकुम व युज़बिहूना अबनाअकुम, वो लोग किब्ती लोग किब्ती किब्ती बेटों को ज़िबह करते थे और बेटियों को छोड़ देते थे। सबने यही तर्जुमा किया है, यही मुराद है, किसी के यहां बेटी होती थी तो उसे जिंदा रहने देते थे और बेटा हो जाता था तो उसे ज़िबह कर देते थे। युज़बिहूना अबनाअहुम अबनाअहुम यस्तहयूना निसाअहुम, वहां इब्न के साथ निसा का लफ्ज आया है। सबने यही कायदा माना है कि जब इब्न के साथ निसा का लफ्ज आए तो क्योंकि इब्न बेटे को कहते हैं तो यहां निसा से मुराद बेटी है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अगर रिजाल के साथ निसा का लफ्ज आएगा अरबी ग्रामर के अंदर तो फिर वहां मुराद औरत है। हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, ये जब होता कि जब रिजाल का लफ्ज आता या निसा के साथ निसा का लफ्ज आए। पहले देखा से तवज्जो चाहूंगा, क्या कहा? कहा अजवाज रसूल से कोई भी बीबी अफजल नहीं है। बहुत उमदा बात है, इसलिए कि कुरान की आयत है अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसहिम व अजवाजहु उम्महातुहुम, मेरा नबी तमाम मोमिनीन पर मौला है और नबी की जौजाएं उम्मत की माए हैं। ये तयशुदा यह आयत कुरानिया है, सूरह अहज़ाब की आयत है। मगर इस अजमत के बाब में नबी की अजवाज के बारे में एक लफ्ज आया है और वो ये या निसा अन नबी, तवज्जो है, या निसा अन नबी लस्तुन्ना का आहदिम मिनन निसा, ए नबी की जौजाओ, या निसा अन नबी, ए नबी की बीवियो, लस्तुन्ना का आहदिम मिनन निसा, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। इस आये करीमा को दलील बनाकर एक बहुत बड़े अहले कलम ने लिख दिया, नाम लेने से गुरेज कर रहा हूं, और वो ये लिख दिया कि यही आयत दलील है कि जनाबे फातिमा जहरा इनसे अफजल नहीं थी, बल्कि ये सारी बीबियां जनाबे जहरा से अफजल थी। मैं उसका जवाब देने जा रहा हूं। पहली बात तो ये कि कुरान मजीद की बहुत रोशन आयत मौजूद है, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल गुरबा, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दो मुझे रिसालत की उजरत कुछ नहीं चाहिए सिवाय ये कि मेरे कोरबा से मवद्दत करें। तो तमाम अजवाज रसूल का कहना यह है कि फातिमा से ज्यादा नबी के कोई करीब था ही नहीं। तो हम आपके इस नजरिए को कैसे कैसे मान लें, जबकि जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो ये नहीं कहते। अगर खफा ना हो तो एक जुमला कह दूं, बहुत से पीरों को मुरीदों ने मरवाया है जी। पीर साहब को बोलते ही नहीं है कि मेरे अंदर ये कमाल है, मुरीद कहता है मेरा पीर वैसा। और फिर जब पीर साहब को पता चलता है तो वो कहते हैं कि जी ये बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं पता कि मैं ऐसा भी हूं। साहबियात तशरीफ फरमाए, थककर नहीं सुनेंगे, साहबियात तशरीफ फरमाए। एक साहबिया ने कहा या आयशा आप जन्नत में नबी की जौजा होंगी, जनाबे जहरा को देखकर कहा या जहरा आप जन्नत में अली की जौजा होंगी, जोड़ा कौन सा बड़ा होगा। کے کہیں اور ہیں. اچھا سوال تو اچھا ہے, سوال اچھا ہے. اے عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی, اور یا زہرا آپ جنت میں علی کی زوجہ ہوں گی, جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ تو جناب عائشہ سے سوال کیا گیا تھا نا, تو بی بی کو ہی جواب دینا تھا. تو بی بی نے ام المومنین نے جواب دیا کہ یا فاطمہ لیتنی کنت شعرت راسک, اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی. یہ تو میں میرے برابر کہہ رہی ہے, صلوات و محمد و آل محمد. تو اگر یہی آیت کہ یا نساء النبی, سمجھو کہیں گے یا نساء النبی لستن کعاد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام اور دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو, تو اسے دلیل بنایا گیا, اسے دلیل کے طور پر لیا گیا کہ نبی کی زوجہ, جو بھی نبی کی زوجہ ہیں محترم ہیں, وہ ان کے برابر کوئی نہیں ہے, حتیٰ جناب زہرا بھی ان کے برابر نہیں ہے. تو ایک سنی ہی عالم دین جناب ظہور احمد فیضی صاحب سے استفادہ کر رہا ہوں, انہوں نے فضائل جناب زہرا کی احادیث کو جمع کر کے اس کی شرح کی ہے. تو بہتر تو یہی ہے نا کہ وہاں کا جواب وہیں سے دے دیا جائے. تو انہوں نے بڑا حسین جملہ لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب زہرا بھی ان سے افضل نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیوی ہو تم کسی عورت, کوئی عورت تمہاری طرح نہیں ہے. تو اگر 11 بیویوں کے لیے لفظ نساء آئے تو وہ ساری نساؤں سے افضل ہو جائے, اور مباہلے میں ایک بیوی کے لیے لفظ نساء آئے, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ونساء انا ونساء کم, ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤ. وانفسنا وانفسکم, ترجمہ یہی کیوں لکھ دیا کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ؟ یہ تو عربی ہے, اردو میں ترجمہ کیجئے نا. ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ. تو دو ترجمے کیے ہیں جنہوں نے مہربانی فرما دی ترجمہ کرنے کی. ایک تو یہ ترجمہ کیا کہ ہم خود آتے ہیں تم خود آؤ, انفسنا وانفسکم, ہم خود آ جاتے ہیں تم خود آ جاؤ. اگر یہ ترجمہ بھی مان لیا جائے, علمی بحث ہو رہی ہے بھائی اور اس کے علاوہ کچھ اور مطلب نہیں ہے, اگر یہ ترجمہ بھی مان لیا جائے کہ ہم خود آتے ہیں تم خود آ جاؤ, تو سرکار خود تو آئے پھر علی کس عنوان سے آئے؟ تو ماننا پڑے گا جو خود کو علی کہے اور علی کو خود کہے, یہ کتنا بڑا عنوان فضیلت ہو جائے گا. اور بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ یہاں ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ, تو یہ اس سے زیادہ فضیلت بن جائے گی. بھائی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نبی کو اپنے جیسا بولتا ہے. نبی نے بھی کسی کو کہا اپنے جیسا؟ سب کہتے رہو کہ تم نبی جیسے ہو, نبی نے صرف علی کو کہا یہ مجھ جیسا ہے. یہ مباہلے کے ساتھ حدیث کے ساتھ تعلق, شان نزول حدیث قصہ اور آئے مباہلہ کی تفسیر حدیث قصہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مجھے وہ چادر لا کے دے دو جو یمنی چادر ہے, میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. بی بی نے وہ چادر لا کے دے دی. سیدہ فرماتی ہیں ابھی میرے نانا نے چادر لی تھی کہ کچھ ہی دیر میں حسن مشتبہ آئے, کہا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے, اب یہ رسالت کی خوشبو سونگنے کے لیے امامت کا شامہ چاہیے. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ خوشبو سونگ سکے. اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہے, آرام کر رہے. فرض محال محال نہیں ہوتا. مولا حسن کو نہیں پتا تھا آرام کر رہے, بی بی کو تو پتا تھا نا آرام کر رہے. روک دیتی نا جناب امام حسن کو, بھائی بولیے تھوڑی سی بات کیجئے, بیٹا آرام کر دے تو نانا کو. لیکن امام حسن سے فرمایا چادر میں آرام کر رہے, اور امام حسن قریب جا کے کہتے نانا آپ پر میرا سلام. نانا نے جواب دیا نانا میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں, نبی نے بھی نہیں فرمایا کہ میں آرام کر رہا ہوں. امام حسن چادر کے اندر آ گئے. کچھ دیر کے بعد امام حسین آئے, یہی سوال کیا جو امام حسن نے کیا تھا. بی بی بتا دیتی کہ نانا آرام کر رہے ہیں. جا کے سلام کیا, جواب سلام لیا, نانا چادر میں آ جاؤ, کہ چادر میں آ جاؤ. دونوں بھائی چادر میں آ گئے. یہ تو فرض محال, فرض کیجئے بچے تھے, بہت سے لوگوں کی آرزو ہے انہیں بچہ بولنا. لیکن میں تو بڑا عجیب خیال کا آدمی ہوں, نبی نے ان دونوں کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے, اور جب بول رہے تھے یہ دونوں بچے تھے. سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کچھ دیر بعد مولا کہنا پڑے, اور مولا نے آ کر کہا کہ میں نبی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. فرمایا نبی آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ چادر کے نیچے ہیں. انہیں بھی نہیں روکا جناب زہرا نے. مولا کائنات بھی چادر میں آ گئے. پھر خود کو تو پتا تھا جی, خود بھی چادر کے نیچے آ گئی میری بیوی, اجازت مانگی بابا آ جاؤ. نبی نے چادر میں لے لیا. مباہلے کی تیاری کو پنجتن کا جمع ہونا کہتے ہیں. اور جب مباہلے کی طرح نبی نے سب کو اپنے ساتھ لے لیا تو فرمایا ہاں اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت ہیں. مجھے جملہ ہدیہ کرنے دیجئے انتہائی مبارک مجمع کو. عزیزان گرامی, جو نبی نے کہا تھا نا کہ میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں, یہ بدن نبی کا ضعف نہیں تھا, یہ بدن نبوت کا ضعف تھا. اور بدن نبوت کا ضعف, مباہلے کو ذہن میں رکھیں, لے کر جانا انہیں, یہ بدن نبوت کا ضعف تھا, اور بدن نبوت کا ضعف اجزائے نبوت کے مل جانے پر دور ہوگا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سرکار دو جہاں نے پنجتن کا اجتماع کیا. دکن صاحب کی روح شاد ہوگی, ان کا ایک جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں. گھر میں تو بہت تھے, سرکار کے گھر میں شخصیات موجود تھیں, مگر بڑے بڑے مفسروں نے لکھا ہے کہ فضائل اہل بیت کے باب میں اس آیت سے بڑی آیت نہیں ہے, عظمت اہل بیت کے باب میں اس آیت سے بڑی آیت نہیں ہے. مسلم جس آیت کی بنیاد پر نبی نے اپنے اہل بیت کا تعارف کروایا. بہت لوگ تھے گھر میں, سب کو پتا ہے کتنے لوگ تھے, مگر انہیں چادر میں نہیں بلایا. اور اگر جناب ام سلمہ نے آنے کے لیے اظہار کیا, خواہش کی کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں, تو کونا کھینچ کے فرمایا نبی نے, وہ کونا ہٹا رہی تھی اندر آنے کے لیے, سرکار نے چادر کا کونا کھینچ کے فرمایا انت علی خیر, تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. تو نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نے اینٹوں کے گھر میں جب چادر کا گھر بنایا تو یہ گھر اتنا مضبوط ہوا کہ قیامت تک زندہ رہے گا. اور پھر انہیں مباہلے میں لے کر گئے, اور مباہلے میں جانے کی ترتیب بھی یہی ہے. یہ صداقت رسالت مصطفیٰ کا منظر ہے جسے میدان مباہلہ کہا جاتا ہے. سرکار پہنچے ہیں مباہلے میں, انداز دیکھیے کیا ہے. بات آگے بڑھے گی آئندہ کی مجلسوں میں, آج کی مجلس میں مکمل مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا. مجھے انفسنا پر غور کرنا ہے آئندہ کی مجلسوں میں. سرکار نے گود میں امام حسین کو دیا, انگلی پکڑوائی امام حسن کو.
उंगली पकड़ी नहीं है, बच्चे की उंगली पकड़ के नहीं चलते। आप लोगों के घर में बच्चे हैं, बच्चे को उंगली पकड़वाई जाती है, बेटा उंगली पकड़ लो। जो जो मंत्र तारीख में लिखा है वो बयान कर रहा हूं मैं, ये कोई खिताबत नहीं है। सरकार दो जहां ने अपनी उंगली पकड़ा दी इमाम हसन को। क्या खूब जुमला कहा है मेरे एक बुजुर्ग ने कि उंगली इसलिए पकड़वाई है, उंगली इसलिए नहीं पकड़ी है कि जिसके जाने का खौफ ही ना हो। उंगली पकड़वाई इमाम हसन को, गोद में लिया इमाम हुसैन को। अकब में है जनाबे जहरा, उनके अकब में है मौलाए कायनात। ये काफिला चला है, मैदान मुबाहिला में दाखिल हो रहा है, उधर वो खड़े हुए देख रहे हैं कि आ कौन रहे। तय कर दिया था कि अगर उम्मत को लेकर आएंगे तो मुबाहिला करेंगे, लेकिन जब इन्हें आते हुए देखा तो उनका जो बड़ा बैठा हुआ था उसको, उसने कहा खबरदार मुबाहिला न करना, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ। ये जुमले मेरे नहीं है, हर तारीख लिखने वाले ने लिखा है, कोई ऐसी सुन्नी भाई की किताब नहीं होगी जिसमें ये जुमले ना हो। उसने कहा मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ, अगर ये पहाड़ को हुक्म करे ना तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। कम से कम ईसाइयों ने विलायत तकवीनी अहले बैत को मान लिया था, ये मुसलमान है जो शक कर रहा है। अगर इस पर अगर मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं ये पहाड़ों को हुक्म दे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए, इनसे मुबाहिला ना करो। आगे बढ़ के कहा हम आपसे मुबाहिला नहीं करेंगे, हम जजिया देकर वापस जाने को तैयार हैं। बात भी नहीं मानी, मुबाहिला भी नहीं किया, माफी मांगकर चले गए। नस्ले मसीहियत खत्म हो जाती, मसीही बिरादरान मिट जाती, मसीही बिरादरी खत्म हो जाती, इसलिए कि मुबाहिला अहले बैत के साथ है। बात बहुत है यहां करने को, मगर मुझे एक गिला और शिकवा भी मजलिस के इख्तिताम पे करना है और मुझे मसाइब भी पढ़ने हैं। अजीजाने गिरामी, मसीही बिरादरी खत्म हो जाती अगर मुबाहिला कर लेती, कम से कम इतना मसीही समझदार तो थे, तभी फायदा भी उठा लिया उन्होंने कि आज तक जिंदा है। लेकिन वो लोग कैसे थे कि जो मुख्तलिफ मैदानों में अली के मुकाबले आते रहे। मेरे मासूम इमाम से पूछा गया कि ये लानत कहां गई, हजरत से पूछा गया, तय हुआ था कि उन पे लानत आएगी जो अहले बैत के मुकाबले में आएंगे, जो झूठे होंगे, तो लानत तो आई नहीं, वो तो माफी मांग के चले गए। मेरे मासूम इमाम शाह फरमाते हैं कयामत तक जो भी अहले बैत के मुकाबले आता रहेगा उस पे अल्लाह की लानत उतरती रहेगी। लिहाजा लानत किसी धमाके को, किसी टारगेट किलिंग को, किसी लानत का मतलब ये नहीं है। लानत अदम बरकत को कहा जाता है, लानत अदम बरकत, जिसकी जिंदगी में बरकत ही ना हो उस पर लानत है। तलाश कीजिए, मैं बहस में नहीं जा रहा, इतना गुरेज करते हुए आगे बढ़ूंगा कि अहले बैत की अजमत का एक हसीन बाब अहले बैत का मुबाहिले में आना है, और हुसैन को गोद में क्यों उठाया, इसलिए कि जब आप बच्चे को गोद में उठाते हैं तो उसका चेहरा आपके चेहरे के साथ आ जाता है जी, और बराबर में चेहरा मुस्तफा ने रखकर, सरकार ने हुसैन का चेहरा अपने चेहरे के बराबर में रखकर उम्मत को कयामत तक के मुसलमानों को हुसैन और नबी दिखाए हैं। खबरदार, मुझसे अगर प्यार है तो मेरे हुसैन से भी प्यार रहे। अजीजों, कल की मजलिस शायद मैं नहीं पढ़ूं, उसकी वजह यह है कि सिंध की वजारत दाखला ने, सेक्रेटरी दाखला साहब ने, क्या नाम है इनका, चाचर साहब जी, उस्मान चाचर, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान चाचर, इनकी तरफ से ये लिस्ट जारी हुई है। इसमें 16वें नंबर पर मुझ पर सिंध में मजलिस पढ़ने पे पाबंदी है, और ये कराची सिंध है ना भाई, 16वें नंबर पे मेरा नाम है। कल मैं मजलिस नहीं पढ़ूंगा जब तक कि इस अफसर को मुअत्तल नहीं किया जाएगा।
Hey!
حسین مجھ سے راضی نہیں ہے, وہ یہی چاہتے ہیں میں نہیں پڑھوں, تو پھر سب کیوں نہیں لبیک یا حسین بول رہے ہیں آپ؟
ورنہ جو میری قوم میں نوکر ہوں,
اب تک 16 ادارے پاکستان میں بنا چکا ہوں، اسی چوہے اور چھپکلی اور بلی کی اور جانوروں کے گھر میں رہتا ہوں۔ بہت پہلے اپنا اچھا مکان بنا سکتا تھا، گاڑی بھی قرضے پر لے کر چلاتا ہوں اس لیے کہ پورے ملک میں پھرتا ہوں۔ فقیروں کی اولاد ہوں، کسی ماتمی ہوں، عزادار ہوں، خاندانی عزادار لوگ ہیں، اور مجھے کسی کو تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز یہاں بیٹھے ہیں، خاندانی طور پر ہمیں جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شرم آ رہی ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایسے افسران کی کرسیوں پر بیٹھنے پر۔ ذمہ داران سن رہے ہیں، انتظام کریں، کل میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ جلوس جو ہر سال روکا جاتا ہے، اس سال جام شورو کے ڈی سی کیپٹن فرید نے اور وہاں کے ایس پی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ جلوس نکلے گا۔ وہاں چند زر خرید لوگ، تکفیری لوگ، فسادی لوگ، جنونی لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ ہم جلوس نہیں نکلنے دیں گے، اور اس کی بنیاد پر جام شورو کی انتظامیہ نے پھر لیٹو لال سے کام لینا شروع کر دیا ہے۔ اگر جام شوروں کا جلوس 7 محرم کو نہیں نکلا اور ہمیں 2 دن پہلے یقین نہیں دلایا تو میں خود جام شوروں میں جلوس میں شرکت کر لیے جاؤں گا اور جلوس نکلے گا۔ آپ کے درمیان میرے کچھ ایسے عزیز بھی تشریف فرما ہوں گے جو میرے اس بیان کو جذباتیت سے تعبیر کر رہے ہوں گے، آپ پر گزری نہیں ہے لہذا آپ کو پتا نہیں ہے۔ جام پور پنجاب کا ایک شہر ہے، جام پور، وہاں ہم پر ایف آئی آر کٹی، پنجاب میں داخلے پر پابندی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ اتنے قابل لوگ ہیں کہ یہ جب ہم پر پابندی لگاتے ہیں یا کسی پر پابندی لگاتے ہیں تو اسے نہیں بتاتے، جی یہ متعلقہ پولیس افسران کو بتاتے ہیں کہ ان کو پکڑ لو۔ ہم ایک ملک، ایک قوم ہے، ایک ملت ہے، یہ تذلیل کی کیفیت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ مجلس پڑھ کر آ گئے، وہاں پر ایف آئی آر کٹ گئی، ہمارے پاس تو وقت نہیں تھا کہ ہم اس ایف آئی آر کو ختم کروانے کے لیے عدالتوں کا رستہ کریں، اختیار کریں۔ 3 سال لگ گئے مجھے اس ایف آئی آر کو سیدھا کرنے میں۔ یہ بہانہ بنائے گی سندھ کی کوئی ضلع انتظامیہ زبان بند کرنے کے لیے، مگر جان لو ہم میسم تو نہیں ہیں مگر میسم کے مرید ضرور ہیں، اور یہ زبان بند ہونے والی نہیں ہے، بلکہ تمہارے اس رویے سے ماحول خراب ہونے کی طرف جائے گا۔ موٹا سا، سیدھا سا، روشن سا مطالبہ ہے، یہ چاچڑ کو معطل کیا جائے اور اس نوٹیفیکیشن کا ازالہ کیا جائے۔ مجھے تو تعجب ہو رہا ہے مراد علی شاہ صاحب، ناصر شاہ صاحب، وقار مہدی صاحب اور آج اداروں کے لوگوں سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے، کور کمانڈر صاحب تک بات پہنچائی ہے، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ مگر میں تو پہلے نہیں تھا، مجلس تو تھی، میں آئندہ نہیں ہوں گا، مجلس ہوگی، مجلس تو نہیں رکے گی، اور امام کا ذکر تو ارادہ پروردگار ہے، سیدہ کی دعا ہے، رونے والوں کے آنسوؤں کو لینے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ روایت کہتی ہے فی یدہا خرقۃ، سیدہ کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، تسم دموع الباقین، اور رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں اور کہتی ہے طوبی لکم یا احبائی، تمہیں آفرین ہو اے میرے چاہنے والوں، تم نے میرے حسین پر گریا کیا ہے۔ عزاداروں جنہیں رونا نہ بھی آتا ہو وہ رونے جیسی شکل ضرور بنائے، یہ چہرہ جو روتا ہوا بگڑا ہوا ہوتا ہے نا، یہ زہرا کو بڑا حسین لگتا ہے،
سیدہ چاہتی ہیں میرے حسین پر رونے والوں کی تعداد. اجر و کمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں. جب مجلس میں بیٹھا کریں نا تو ایسے بیٹھا کریں یہ میری مجلس آخری مجلس ہے. کیا معلوم مجھے بعد میں مجلس پڑھنے کی توفیق حاصل ہوگی یا نہیں. عزادارو چلیے آج 3 محرم ہے, حسین کے اصحاب قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. یوں تو میرے مولا کے اصحاب میں ایسے ایسے نام ہیں کہ جن کا بیان ہمیں حوصلہ عطا کرتا ہے, ہمیں شجاعت عطا کرتی ہے. اور پھر ان ناموں میں ایک نام تو وہ ہے جس کا ماضی بہت خراب ہے, اور ہر ایک ایسا نام ہے جو ہر خراب ماضی والے کو امید دلاتا ہے. خبردار, اگر ماضی میں گناہ بھی کیے تھے تو حسین کے دروازے پر آج بھی تو آ سکتے ہو. کل جب حسین جیسا معاف کیا, جب کل ہر جیسے کو حسین معاف کر سکتے ہیں تو آج کیا مجھ گناہگار کو حسین معاف نہیں کر سکتے؟ یہ دروازہ تو ہر آنے والے ہر کے لیے کھلا ہوا ہے. حسین کا خیمہ تو ہر سال لگتا ہے. آؤ اپنے گناہوں کی طرف توجہ کر کے تو آنسوؤں کے ذریعے حسین سے معافی مانگ رہے. حسین مولا کریم کا نواسا ہے, معاف کرنے والا وجود ہے. ہر کا بیٹا علی کہتا ہے میں نے دیکھا میرا بابا ہر ساری رات جاگتا رہا, اور خیموں کے درمیان کبھی دائیں اور کبھی مشرق اور کبھی مغرب. تو ہر کا بیٹا علی ابن ہر کہتا ہے کہ بابا آپ کو پریشان محسوس کر رہا ہوں. تو کہنے لگا ذرا کان لگا کے حسینی خیموں کی طرف سے آنے والی آوازوں کو سنو. تمہیں کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہا بابا آواز آ رہی ہے. کیا آواز آ رہی ہے؟ کہا بابا آواز آ رہی ہے اللہ تاش آئے پیاس. بابا چھوٹے چھوٹے بچے پانی مانگ رہے ہیں. کہا بیٹا یہ میں ہی تو ہوں جو انہیں یہاں لے کر آیا ہوں, یہ آج پیاسے میری وجہ سے ہیں. اے میرے لال میں نے انہیں پیاسا کیا ہے, میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں. جہاں کھڑا ہوں وہ دوزخ ہے اور وہ جو حسینی خیمے ہیں وہ جنت ہے. میں وہاں جانا چاہتا ہوں. صبح نمودار ہوئی, گھوڑے کو پانی پلانے کی غرض سے ترائی پر گئے اور پھر روانہ ہونے لگے خیمہ خیام حسینی کی طرف. تو پیچھے کسی کے دوڑنے کی آواز آئی. جب مڑ کر دیکھا تو بیٹا علی آ رہا تھا اور یہ کہتا ہوا آ رہا تھا بابا فرزند زہرا کی خدمت کا وقت ہے. بابا آپ اکیلے کیسے جا رہے ہیں؟ بابا مجھے بھی زہرا کے بچوں کی خدمت کو لے چلیے. اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لیا, سر سے امامہ اتارا. کہنے لگے اے بیٹا میرے سر سے امامہ اتار دو. امامہ تو عزت دار لوگ پہنتے ہیں, میں نے تو اپنی عزت وہیں ختم کر دی تھی جب میری وجہ سے زینب کے رونے کی آواز آئی تھی. اجر و کمل اللہ ایک مرتبہ اور امام حسین کے خیمے کی طرف روانہ ہوا, اور آتے ہوئے امام حسین نے ہر کو دیکھا تو آواز دی عباس, علی اکبر, قاسم آؤ میرا مہمان آ رہا ہے. اور امام نے گلے لگایا, آواز دی مولا کیا میری بخشش کا کوئی امکان ہے, میرے لیے کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ امام نے فرمایا اور انتا حرن فی الدنیا والآخرہ, میں نے بھی تجھے معاف کیا, میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا. اور پھر یہ کہہ کر امام نے ایک جملہ کہا, دل کاٹنے کا جملہ ہے, جگر چیر چل جاتا ہے جملے پر, مکمل مرثیے کا کام کرتا یہ جملہ. امام حسین نے نحیف سی آواز میں کہا اور پیش کرنے کو ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے. مہمان آئے اور اسے پانی بھی نہ پلایا جائے؟ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. اور اپنی قربانی کے لیے تیار ہوئے. بیٹے نے علی نے بڑھ کر کہا بابا پہلے میں جاؤں گا, یہ کیسے ممکن ہے باپ مار دیا جائے اور بیٹا زندہ رہ جائے. اور کا بیٹا میدان کربلا میں روانہ ہوا, علی ابن اور ابن یزید نے آئی, اور جب اس نے سینکڑوں دشمنوں کو فنار کر کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین کربلا پہ گھوڑے سے گرنا چاہا تو آواز دے کر کہا بابا اور میری مدد کیجیے گا. صاحبان اولاد بیٹھے ہیں مجلس میں, آپ کی اگر اولاد اس کیفیت میں آپ کو بلا پکارے تو آپ کتنی جلدی پہنچیں گے اس کی مدد کے لیے؟ ہور کے بیٹے نے جب باپ کو مدد کے لیے پکارا تو کتنی جلدی ہور پہنچا ہوگا؟
مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے یہ جملہ سن کر. جیسے ہی ہور پہنچانا اپنے بیٹے کے لاشے پر, کیا دیکھا حسین پہلے سے موجود ہے, ہور کے بچے کا لاشا اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور جملہ یہ کہا, اے ہور جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا. میں رونے والوں سے کہوں گا چلو حسین کی خدمت میں, جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے کون تھا جو حسین سے کہتا, عزاداروں برابر میں ایک برقع پوش بی بی نظر آئی, حسین نے مڑ کر دیکھا تو زینب کھڑی تھی, بھیا یہ لاشا زینب اٹھائے گی. علی اکبر کو میں نے پالا تھا, الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین, فسیعلم الذین ظلموا ایہ منقلب ینقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما.